لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. अल्लाह सुभाना व तआला के रूम में बच्चों एक जरा अलग अलग होकर बैठ जाए, शाबाश, साथ एक साथ ना बैठ जाओ, शाबाश, उधर उधर बैठ जाओ, अलग होकर बैठ जाओ, दूर बैठ जाओ, आप भी उधर बैठ जाए, वहां बैठ जाए, वहां बैठ जाए, बच्चे जब एक साथ बैठते तो उनको बातें याद आती हैं, वो बातें करते रहते हैं, हमारा ध्यान मुंतशिर होता है, मजामीन की आमद रुक जाती है, इसलिए बच्चों के लिए बेहतर यही है कि उनको मुंतशिर करके बिठा दिया जाए। कुरान करीम में अल्लाह सुभाना व तआला फरमाते हैं कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत से, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वकूली अमरी उनको, और तुम में से जो बाइख्तियार लोग हैं उनकी इताअत करो, और अगर तुम किसी चीज में इख्तिलाफ में पड़ जाओ तो उस इख्तिलाफ का फैसला खुद ना करो, फरुद्दू अल्लाह व रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिललाह वल यौमिल आखिर, बल्कि उस इख्तिलाफ का फैसला अल्लाह और उसके रसूल पर छोड़ दो, उससे कराओ कि वहां से क्या हुक्म है, अल्लाह की बारगाह से क्या हुक्म है इस बारे में, इस इख्तिलाफ के बारे में, और सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है इस बारे में, वहां से फैसला करो, खुद फैसला ना करो। लिहाजा कुरान करीम की इस आयत से वाज़े तौर पर यह मालूम हो गया कि अल्लाह ताला ने हमें कोई इख्तियार नहीं दिया, कोई इख्तियार नहीं दिया किसी भी सिलसिले में कि हम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए अपने मसाइल को हल करें, अपने इख्तिलाफात को हल करें, अपने अकल को इस्तेमाल करें। जहां अकल का इस्तेमाल होगा, देखिए अकल का एक महदूद दायरा कार है, जहां तक उसका दायरा कार है वहां तक वो काम करेगी, उससे आगे अगर हम काम लेना चाहें तो काम ये काम गलत करने लगेगी। इसका ये मतलब भी नहीं कि अकल बेकार है, अकल बेकार चीज है। अगर एक आदमी आंख का काम देखना है और कान का सुनना है, अगर एक आदमी ये कहे कि ये आंख सुनने का काम नहीं करती इसलिए बेकार है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, इसलिए कि इस शब्द की गलती इस शब्द की है जिसका ये तसव्वुर है कि आप देखने का काम क्यों नहीं कर रहे। भाई उसका एक दायरा कार है, उस दायरा कार में रहते हुए अपना वो काम कर रही है, कान का काम देखना नहीं है, उसका काम सुनना है। अगर कोई कहे कि ये देखने का काम नहीं करता तो बेकार है, ये कहना भी बिल्कुल बेकार। तो अकल का एक दायरा कार है, ये बात हरगिज नहीं है कि अकल बिल्कुल बेकार चीज है। और ये बात भी नहीं है कि हम सारे अपनी हर चीज में अकल लड़ाएं और अल्लाह के मामले में, दीन के मामले में अपनी अकल को इस्तेमाल करें, ये भी बिल्कुल गलत है। जहां दीन की इब्तिदा होती है, दीन की इब्तिदा ही वहां से होती है जहां अकल का दायरा कार खत्म हो जाता है, उससे बहुत पहले ही अकल का दायरा कार खत्म हो जाता है जहां से अल्लाह का दीन शुरू होता है। लिहाजा अकल को एक तरफ रख के आओ अल्लाह के दीन के मामले में, تکلیف کا آنکھ کا کام دیکھنا ہے یہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہے, ہاں کان کا کام سننا ہے, ہاتھوں کا جو کام ہے وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے, ہر انسان کا ہر عضو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے. یہ مسجد اس کا رنگ ہم دیکھ کر بتا سکتے ہیں آنکھوں سے, اور در و دیوار اس کا دیکھ سکتے ہیں کتنی پیمائش ہے کیا ہے, یہ آنکھ کام کرے گی, لیکن یہ کیسے بنی یہ عقل بتائے گی کہ کس طرح اس کو کسی معمار نے کتنی محنت سے بنایا ہوگا, یہ عقل دیکھ کر فیصلہ کرے گی. لہذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ممکن ہیں, میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایک مثال سمجھ لیجیے, اگر ایک آدمی سفر میں ہے, جنگل سے بیابان سے اس کا گزر ہوا, کھانے پینے کو کچھ بھی نہ بچا اس کے ساتھ, بھوک سے بری حالت ہے, اچانک ایک بہت عمدہ شاندار مکان نظر آیا, وہاں پہ چوکیدار بھی موجود ہے, اس نے کہا یہ مکان آپ کے لیے ہے, آپ یہاں رہیے, آرام کیجیے, کھانے پینے کا بھی اندر سامان موجود ہے اور وہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس نے وہاں رات کو آرام کیا, اپنا نہایا دھویا, کھانا پینا استعمال کیا, وہاں جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں, اس کے بعد چوکیدار سے یہ ضرور پوچھے گا بھائی یہ مکان کس کا ہے, اتنا شاندار مکان یہ کس نے بنایا, کہ اتنی سہولت ہو رہی ہے مسافروں کو اس کی وجہ سے اور کوئی پیسے بھی نہیں کچھ نہیں, کس نے بنایا اتنا شاندار مکان, اور ہماری طرف سے اس کا شکریہ ادا کر دینا, جزاک اللہ کہہ دینا. ایک چھوٹا سا مکان اس سے فائدہ اٹھایا, یہ دنیا خود بخود بن گئی, اتنا یہ سورج کا کوئی بل آ رہا ہے, ہوا کا کوئی بل آتا ہے, سانس لینے کا کوئی بل ہے, بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی اس دنیا میں, اور کہتے ہیں یہ دنیا یہ خود بخود وجود میں آ گئی, اس کا سب کچھ خود بخود چل رہا ہے, سارا سب کچھ خود بخود میگنیٹ کے نظام سے چل رہا ہے, میگنیٹ کے نظام. مولانا ادریس خانیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تھا, اس نے کہا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں, نعوذ باللہ, بلکہ یہ کائنات کا جتنا نظام چل رہا ہے یہ سب میگنیٹ کی طاقت سے چل رہا ہے, کشش ہے, ہر چیز ایک دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, وہ اسی سے یہ نظام چل رہا ہے. حضرت نے سمجھ لیا کہ یہ لاتوں کا بھوت ہے, یہ باتوں سے نہیں بنے گا, لہذا حضرت کی جو چھڑی تھی اٹھا کے اس کو مار دی. اس نے کہا مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کر دیا آپ نے, چھڑی اٹھا کے مار دی. کہ نہیں میں نے نہیں ماری, مولانا نے جواب دیا میں نے نہیں ماری, یہ میگنیٹ ہے, اس میں تمہاری کھوپڑی میں بھی میگنیٹ تھا اور اس چھڑی میں بھی میگنیٹ تھا, تمہاری کھوپڑی کے میگنیٹ نے اور اس چھڑی کے میگنیٹ کو اپنی طرف کھینچ لیا, یہ چھڑی جا کے لگ گئی. تو اس نے کہا نہیں میں نے آپ کا ہاتھ حرکت میں آیا, آپ نے اٹھائی. اس نے کہا یہ کائنات کو بھی مانو کہ اللہ کا ہاتھ ہے, یہ اللہ چلا رہا ہے اس کو, ایک چھوٹا سا مکان جس سے تم سفر میں فائدہ اٹھا کے اس کے چوکیدار کا شکریہ ادا کرتے ہو, پوچھتے ہو کہ کس نے بنایا, دنیا کی ساری نعمتیں استعمال کر کے اس طرح خیال جاتا ہے کہ یہ کس نے بنائی, کس نے یہ ساری نعمتیں رکھی, اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا بھی کوئی خیال نہیں, اس کا شکر کر ادا کرنے کا, اس کی اطاعت کا بھی کوئی خیال نہیں. یہ ہے عقل کو استعمال کرنے کا نقصان. میں عرض کرتا ہوں, پچھلے دنوں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس عقل کا کیا بھروسہ کہ یہ تسلیم بھی کر رہی ہے کہ ایک لاش کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, ایک لاش ہے انسانی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, مگر یہ عقل راضی نہیں ہوگی کہ ایک بستر پر لاش کے ساتھ ہم ایک رات گزار لیں اکیلے کمرے میں, تسلیم بھی کر رہی ہے مگر راضی پھر بھی نہیں ہوگی یہ عقل. یہ حال ہے اس عقل کا. اور وہ دوسری مثال جو حکیم الامت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ پاخانے سے اور نجاست سے جو طبعی وحشت ہر طبیعت کو ہوتی ہے, طبعی طور پہ ہوتی ہے, برا لگتا ہے, اس وحشت کو تو آپ ایک طرف رکھیں, خالص عقل کی بنیاد سے فیصلہ کریں کہ ایک شخص اپنا پاخانہ خود ہی کھا رہا تھا, اس سے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو, اس نے کہا کیا میں کیا کر رہا ہوں, یہ وہی چیز تو ہے جو ہم کھاتے ہیں, یہ وہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں. تو ایک جو طبعی وحشت ہے جو پامانے سے ہر انسان کو ہوتی ہے, اس کو تو ایک طرف رکھ کے خالص عقل کی بنیاد سے فیصلہ کریں کہ اس کی بات غلط ہے, کوئی غلط ثابت کر سکتا ہے, جو یہ بات اس نے کہی تھی وہی چیز تو ہے جو ہم کھاتے ہیں. عقل کی بنیاد پر بالکل صحیح بات ہے, 100% صحیح بات ہے, لیکن پھر بھی کوئی اس کو کھاتا نہیں, بلکہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے, بیوقوف سمجھا جاتا ہے اپنی نجاست کھانے کو یا کسی اور کی نجاست کھانے. یہ ہے آپ, اور آپ بتائیے ایک فرقہ گزرا ہے کرامتا گمراہ فرقہ, اس کا جو بانی تھا عبید اللہ ابن حسن القیرانی القیروانی, قیروان اسی جگہ کا نام ہے جہاں وہ رہنے والا تھا جہاں کا, اس نے اپنے جو پیروکاروں کو ہدایت لکھی ہے. اب اس فرقے کا بطور فرقے کے اور باقاعدہ کوئی وجود باقی نہیں ہے, لیکن یہ ایک فرقہ گزرا ہے. تو جو جہاں اس نے اور نصیحتیں اپنے پیروکاروں کو لکھی ہیں, وہاں ایک نصیحت جو اس وقت کے مناسب ہے وہ بڑے کام کی ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی شادی اپنی ہی بیٹی کو چھوڑ کر ایک ایسی لڑکی سے کر دیتا ہے جو جس کو دیکھا بھالا بھی نہیں, جس کے مزاج شناخت نہیں, اس کی عادات کا اتوار کا پتہ نہیں, پھر بھی وہ اپنے بیٹے کی شادی ایک انجان کی لڑکی سے کر دیتا ہے. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ارے گھر میں اس کی بہن موجود ہے جو سمجھتی ہے کہ میرا بھائی کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے, وہ کھانا کس طرح کا کھانا پسند کرتا ہے, کس طرح اس کا آرام اس کو پسند ہے, کس طرح کا لباس اس کو پسند ہے, ساری عادات و اطوار سے اس کی بہن واقف ہے اپنے بھائی سے. لہذا اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دے, جو اس کا مزاج شناخت بھی ہے, ہر عادت کو اس کی سمجھتی ہے, ہر چیز اس کو جانتی ہے, رب سے اپنے بھائی کی واقف ہے, یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جو انجان لڑکی سے شادی کرتی جس کو دیکھا والا بھی نہیں اور جس کی عادات و اطوار کا پتہ نہیں, بعض اوقات خاندان کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اعزاز اقربا کہتے ہیں کیا ہے, مگر شادی کر دی جاتی ہے. آپ بتائیے عقل کی بنیاد پر کوئی اس بات کو غلط ثابت کر سکتا ہے؟ عقل کی بنیاد پر یہ بات بالکل صحیح ہے جو عبید اللہ ابن حسن القیروانی نے یہ بات کہی ہے اپنے پیروں پر, کہ عقل یہ کہتی ہے بھائی بہن اپنے بھائی کی مزاج شناخت ہے, بچپن سے اس کے ساتھ پلی بڑی ہے, سب جانتی ہے, اس سے غلطیاں نہیں ہوں گی, وہ اپنے بھائی کو ناراض نہیں کرے گی, بس اسی سے شادی کرنی چاہیے. لہذا اس نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ بہن سے بھائی کی شادی جائز ہے. دادو ایک طرح کی شاید کو حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, جس میں قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں تمہاری بہنیں, ان کے رشتے گنوائے اللہ تعالیٰ نے, ان کو حرام کیا گیا ہے. اس نے کہا نہیں, عقل کی بنیاد پر یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ ایک دیکھی والی لڑکی نہیں ہے اس سے شادی کر دی گئی, اور جو بہن ہے وہ مزاج شناخت ہے, سب کچھ جانتی ہے, اختلافات کا امکان اس میں کم ہے. میاں بیوی میں جو اختلافات ہو جائیں اس کا امکان کم ہے, کیونکہ وہ تکلیف کم پہنچائے گی, وہ مزاج شناخت ہے. کوئی بھی اس بات کو عقل کی بنیاد پر شریعت کو اگر نہ سوچا جائے, عقل کو معیار بنایا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ شریعت کی ابتدائی وہاں سے ہوتی ہے کہ عقل کا وہاں دخل نہیں ہے, وہاں دائرہ کار عقل کا ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ جو بہت مشہور فلسفی بھی ہیں اور مورخ بھی گزرے, انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے, بڑی پیاری مثال دی ہے عقل کی. فرمایا کہ دیکھو بھائی, ایک تو ہے سونا تولنے کی ترازو, بہت نازک بھی ہوتی ہے, جب آج کل تو الیکٹرانک آ گئے ہیں ترازو, پہلے جو سونا تولنے کی ترازو ہوتی تھی تو سونا تولنے والا اس کے قریب سانس بھی بہت آہستہ سے لیتا تھا. میر نے کہا تھا نا کہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام, آپ کی افطار گئے شیشہ گری کا. یہ تو ہے میر تقی میر کا اپنا خیال ہے, تخیل ہے ان کا, لیکن واقعتاً یہ سونا تولنے والے اس وہ جو مینوئل جو ترازو ہوتی تھی اس سے وہ سانس بھی وہ احتیاط سے لیتے تھے, کہ سانس کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے, اس کا بھی کہیں وزن نہ ہو جائے. فرمایا علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ایک تو ہے ترازو سونا تولنے کی, وہ سونا تولنے کے لیے ہے. اس میں اگر کوئی پہاڑ تولنا چاہے تو کیا ہوگا کہ اس ترازو کو توڑ بیٹھے گا اور پہاڑ کو تول نہیں سکے گا. لہذا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل بنائی ہے اس کی مثال بھی سونا تولنے کی ترازو کی طرح ہے. اگر اس میں تم شریعت کو تولنے کی کوشش کرو گے کہ شریعت کا حکم عقل کے ترازو میں رکھ کر اس کو ناپو گے, تو گویا تم ایسا کر رہے ہو, اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے سونا تولنے کی ترازو میں پہاڑ تولا جا رہا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ یہ چونکہ یہ پہاڑ کو نہیں تول رہی ہے ترازو تو بیکار ہے, بالکل بیکار چیز ہے. نہیں بھائی, آپ غلط کام لے رہے ہیں اس سے. وہ سونا تولنے کی ترازو ہے, آپ اس سے غلط کام لے رہے ہیں. جو اس کا کام ہے وہ لیجیے, وہ صحیح کرے گی. تو علامہ ابن خلدون نے بڑی پیاری مثال سے اس کو ثابت کیا ہے کہ شریعت کے معاملے میں عقل کو دخل دینا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ سونے کی ترازو میں پہاڑ کو تولنا, اس کو بیوقوف بھی کہا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے قربانی پر بھی, جو قربانی پچھلے دنوں گزری, اس پر بھی اعتراض کیا کہ اتنا جانور ذبح کر دیا جاتا ہے, اتنا ظاہر سے جو نظر آ رہا ہے ظاہر سے کہ جو کروڑوں لاکھوں لوگوں کو اس سے روزگار ملتا ہے, لاکھوں لوگوں کو گوشت کھا, جو گوشت بیچارے سال بھر ان کو مہنگائی کی وجہ سے کھانے کو نہیں ملتا, ان کو بھی گوشت ان دنوں میں کھانے کو وافر مقدار میں ملتا ہے. یہ تو وہ فوائد ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, اور جو الگ فوائد جو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, اس کی کھانوں سے نہ جانے کیا کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں, ہڈیوں سے کیا کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں. بغیر ممالک سے آرڈر آتے ہیں کہ اوجڑیاں ہمیں بھیج دو, ہم ان سے کھلا کھلا کام لینا چاہتے ہیں, وہ اوجڑیاں بھی بیکار نہیں جاتی. یہ تو وہ فوائد ہے جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے, اور جو باطنی فوائد جو اللہ کے ہاں اور فوائد جو اللہ کے علم میں, وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. پھر بھی اس پر لوگوں نے اعتراض کیا. تو یہ دیکھیے, اللہ کے عاشق تو وہ ہے کہ ان کو بیٹا قربان کرنے کو کہا جا رہا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ہم سے ایک جانور کی قربانی نہیں ہو پائی. یہ ہے محبت کا معیار ہماری. ان اللہ کے عاشق تو وہ ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے بیٹا قربان کرو, اور وہ لے جا رہے ہیں بیٹے کو اور چھری بھی پھیر رہے ہیں, اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جانور تمہیں ذبح کرنا ہے. بھائی بیٹے کی دل اب بیٹے کی قربانی اب نہیں ہے, جانور ذبح کرنا ہے, پھر بھی تم اس پہ اعتراض کر رہے ہو. اور یہ تو آنکھوں دیکھا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اور جو جانور ہیں, سانپ نہ جانے اس کے ایک وقت میں کتنے بچے نکلتے ہیں, کٹیا کے نہ جانے کتنے بچے ایک وقت میں, پانچ چھ اس طرح کے بچے دیتے ہیں, پھر بھی ان میں برحال ہونا تو یہ چاہیے, چھ چھ سات سات بچے دے رہے تو سب جگہ یہ کتے ہی کتے نظر آئے اور یہ سانپ ہی سانپ نظر آئے, لیکن ان میں برکت نہیں ہے. اور یہ سال بھر ذبح ہو رہے ہیں, سال بھر کی گوشت کھایا جا رہا ہے ان جانوروں کا, جو حلال جانور ہے ان کا گوشت کھایا جا رہا ہے. پھر یہ سال گزرنے پر عید الاضحیٰ آتی ہے, لاکھوں جانور ذبح ہو رہے ہیں, پھر بھی یہ ختم نہیں ہوتے. اللہ کی برکت ہے, یہ تو آنکھوں دیکھی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, ورنہ عقل یہ کہتی ہے بھائی ان کا تو وجود ختم ہو جانا چاہیے کہ ساری دنیا میں مسلمان ہیں ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں عقل کو ایک طرف رکھو, عقل کو ایک طرف رکھ کے آؤ. یقولون هل لنا من الامر من شيء, یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ان اللہ کے احکامات میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے. قل ان الامر كله لله, ان سے کہہ دیجئے اے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالی نے, ان سے کہہ دیجئے سارا کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے, تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ شریعت میں اپنی طرف سے کوئی حیل و حجت کرو. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کوئی اختیار نہیں کسی نہ مسلمان ایمان والے مرد کو نہ ایمان والی عورت کو, اگر اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قضى الله ورسوله امرا, کسی بات میں ان کے لیے کوئی فیصلہ صادر فرما دے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول, ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, ذرہ برابر ان کو اختیار نہیں کہ اس میں تبدیلی کر دیں, ذرہ برابر اختیار نہیں کہ تبدیلی کر دیں. اللہ اکبر, ایک بات مجھے یاد آ گئی, آج کل یہ کہا جاتا ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے, چہرے کا پردہ نہیں ہے, اور بعض عقلاء یہ کہتے ہیں کر لے تو اچھا ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے, کر لے تو اچھا ہے, نہ کر لے تو کوئی گناہ, نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے, اور بعض یہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں. میں صرف ایک آیت پیش کرتا ہوں, ایک آیت قرآن کریم کی, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. ایک عاشق مزاج لڑکے نے مجھے خود بتایا کہ میں, میرے پاس خطوط آتے ہیں اس میں اس نے خود لکھا کہ میں جب کسی لڑکی بد نظری کرتا ہوں, کسی نامحرم عورت کو دیکھتا ہوں, تو سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھتا ہوں, فیصلہ بعد میں کرتا ہوں کہ اس کو آپ دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا, سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھ کے پھر فیصلہ کرتا ہوں کہ اب اس کو مزید دیکھنا ہے, نظر بازی کرنی ہے یا نہیں کرنی. بتائیے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں. میرے دوستوں اس سے بچیے, ان لوگوں سے. یہ میں نے کئی لوگوں کو, ایسے لوگوں کو دیکھا جو نماز کے وقت آ کر اٹھاتے تھے اپنے شلوار کو, پاجامے کو ٹکنوں کے اوپر, ٹی وی میں جب سے یہ بس چلو بھائی نماز کے لیے اٹھاؤ, چلو تھوڑی دیر کے لیے گناہ سے بچ گئے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہم بھی اس کی بھی ہم قدر کرتے ہیں, چلیے اللہ کیا اس کی بھی قدر ہے, اگرچہ کہ یہ صرف نماز کا واجب نہیں ہے, یہ دونوں حالتوں میں, کھڑے ہونے کی حالت میں یا چلنے کی حالت, دونوں حالتوں میں, ماشین و قائمن, دو حالتوں میں واجب ہے کہ لباس دفنوں سے اوپر رہے, یہ نہیں کہ نماز میں اوپر کر لیا. چلو بھائی اگر نماز میں کر لیتے تھے ٹھیک ہے, تھوڑی دیر تو گناہ سے بچے, لیکن آج انہیں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ٹی وی میں بتا دیا گیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی شلوار ٹکنوں سے اوپر کرنے کی, لہذا وہ اب انہوں نے بھی چھوڑ دیا, بالکل شلوار ٹکنوں سے نیچے, اور وہ اپنے یہاں آ کے نماز پڑھتے ہیں, دوسری مساجد میں نماز پڑھ رہے. یہ حال, یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. اچھا سب سے پہلی بات یہ کہ اتنا عادت دینا اتنا, یہ جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ یہ دین جو تم تک پہنچ رہا ہے یہ سلسلہ در سلسلہ ہے, سلسلہ در سلسلہ. ہمارا سلسلہ حدیث کا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے, تصوف کا سلسلہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ سرور عالم, تین سلسلوں سے ہمارا سلسلہ مدارس کا اہل اللہ تک, اہل اللہ سے ہوتا ہوا صحابہ سے تابعین سے ہوتا ہوا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. مدرسے میں پڑھنے والا ایک طالب علم اگر اس نے قراءت پڑھی ہے, اگر اس نے حدیث پڑھی ہے اور کسی اللہ والے کو اس نے مرشد بنایا ہے, تین سلسلوں سے وہ اپنا تعلق سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ثابت کر سکتا ہے. یہ سلسلہ اتنا مبارک سلسلہ ہے جن دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو عقل مند آتے ہیں ٹی وی پر, انہوں نے کس استاد سے تعلیم حاصل کی, ایک سلامتی جس کی طبیعت میں ہو, ذرا سی سلامتی, یہ دیکھے کہ یہ اس کا استاد کون ہے, اتنا ہی دیکھ لیں بھائی کہ اس نے تربیت کس سے حاصل کی ہے, اس کا استاد کون ہے, یہیں سے آپ کو اس کا کورس مل جائے گا, سب کچھ حقیقت واضح ہو جائے گی. مگر کون دیکھے, ان کی تعلیمات پر اندھادھند عمل کر رہے ہیں لوگ. لہذا میں صرف ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ, وہ 63 سال جس کے بارے میں علامہ سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 63 سال نہ زمین نے دیکھے نہ آسمان نے دیکھے, نہ کبھی دیکھ سکیں گے زمین اور آسمان, ایسے مبارک 63 سال جس میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس روح زمین پر موجود ہے. اور اب زمین کے ایک یہودی نے کہا, ایک یہودی نے بڑی عجیب بات کہی کہ بھائی تمہارے نبی نے تو 23 سال زمین پر رہ کر, 23 سال نبوت کا عرصہ 23 سال کا ہے, روشنی پھیلا دی پوری دنیا میں, اور اب وہ 1400 سال سے زمین کے نیچے ہیں, نہ جانے ماں کتنی روشنی پھیلا چکے ہوں گے. کیا بات کہی اس نے. اس نے کہا تم فکر نہ کرو, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 63 سال جو زمین اور آسمان نے نہ دیکھے نہ دیکھ سکیں گے, نور سے بھرا ہوا زمانہ، نور سے بھرے ہوئے صحابی اور نور سے بھری ہوئی نبی کی بیویاں، میں پوچھتا ہوں کہ کوئی صحابی کسی نبی کی بیوی کے بارے میں کوئی ذرہ برابر حاشیہ خیال میں اس کے ان کی طرح میلان ہو سکتا ہے؟ غلط خیال ہو گیا ان کا دل میں آ سکتا ہے کسی صحابی کا کے دل میں نبی کی بیویوں کے بارے میں؟ لیکن پھر بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے صحابہ اگر نبی کی بیویوں سے کچھ کام پڑ جائے فاسألوهن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ نور سے بھرا ہوا زمانہ فتنوں کا زمانہ نہیں تھا، رحمت کا زمانہ تھا، برکت کا زمانہ تھا، اور یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ فتنوں کا، فتنے ایسے ٹوٹ رہے ہیں جیسے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے فتنے ایسے ٹوٹیں گے، ایسے آئیں گے میری امت پر، اتنے فتنے میری امت پر آئیں گے کہ جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اس کے دانے جس طرح گرتے ہیں تیزی سے، ایسے فتنے گریں گے، ایسے فتنے آئیں گے، اور یہ ہو رہا ہے۔ اس برکت کے زمانے میں تو یہ حکم دیا جا رہا ہے صحابہ کو، جو نبی کی بیویوں کے بارے میں ذرہ برابر کوئی برا خیال نہیں لا سکتے تھے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے صحابہ نہ، پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ اور یہ آج کل کے عقل مند کیا کہہ رہے ہیں ٹی وی پر آ کر، کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ایک آیت اسی سے سمجھ لیجیے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یا ہمارے خیر خواہ ہیں اور صحیح مسلمان علماء ہیں۔ ماہر مفتی عبد الرؤف صاحب تکروی نے ایک دفعہ فرمایا کہ دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں سوال کیا گیا، دو جملوں میں فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ ماہر ادھیان ہے عالم نہیں ہے، ماہر ادھیان ہے عالم نہیں ہے، مہارت ہے ادھیان پر، فلاں بائبل میں یہ ہے اور فلاں کتاب میں یہ ہے، بائبل کے فلاں نسخے میں یہ ہے، بس یہ ہے معلومات۔ اگر یہی معلومات کسی کو معیار اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کو شیطان سے بیٹھ ہو جانا چاہیے، کیونکہ شیطان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، ہر نبی کی شریعت کی کلیات و جزیات کا علم ہے۔ اگر یہی علم سب کچھ ہے، یہی معلومات سب کچھ ہے، تو شیطان ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑا عالم ہے، اسی کی اتباع کرنی چاہیے، وہ بہت بڑا عالم ہے شیطان، ساری انبیاء کی کلیات اور جزیات کا علم ہے، لیکن عمل، عمل اصل چیز عمل ہے، نہ لباس سنت کے مطابق اور نہ رہن سہن سنت کے مطابق اور نہ گناہ سے بچنا، نہ تقوا، کچھ نہیں۔ ہزاروں اور ایک ٹی وی پہ آدمی آ رہے ہیں، ہزاروں عورتیں اس کو دیکھ رہی ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، قرآن کا حکم ہے کہ نہیں کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں جب کوئی نامحرم ان کے سامنے آ جائے، اور یہ نامحرم مرد ذریعہ بن رہا ہے ان کے، آؤ مجھے دیکھو، دکھا رہا ہے ان کو، ان نامحرم عورتوں کو، تو ان کو تو گناہ ملا عورتوں کو ایک نامحرم مرد کو دیکھنے کا، اور اس نامحرم مرد کو ان 50,000 عورتوں نے دیکھا تو 50,000 عورتوں کا گناہ اس کو ملے گا، ایک اکیلے کو جو آ کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ لو مجھے دیکھو۔ سوچنے کی بات ہے کہ کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے اس مرد کو اور کس طرف جانا چاہیے۔ لہذا میرے دوستو، عقل کا شریعت میں کوئی دخل نہیں، اور عقل کو اگر شریعت میں دخل ہوتا تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں، ایک وقت میں بات ختم کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بہت کام کا ہے کہ اگر عقل کو شریعت میں کوئی دخل ہوتا، ذرہ برابر بھی کوئی دخل ہوتا، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفی اولا بالمسح من اعلاه، کیا عجیب بات فرمائی، آثار سنن میں یہ بات موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ، فرمایا کہ اگر دین میں رائے کو، عقل کو کچھ دخل ہوتا تو سردی کے موسم میں جو چمڑے کا موزہ پہننا سنت ہے، جو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اس کا حکم کیا ہے؟ جب چمڑے کا موزہ کوئی پہن لے تو اس کو چاہیے کہ جو اپنا جو ہاتھ ہے اس کو تر کر کے اس کو پھیر لے، بس اوپر کی طرف پھیر لے، اوپر کی طرف۔ تو فرمایا کہ اگر عقل کا کوئی دخل اسلام میں، دین میں، شریعت میں ہوتا تو لکانا اسفل خفی اولا بالمسح من اعلاه، تو مسح کرنے کے اعتبار سے حکم یہ ہوتا کہ نیچے مسح کرو، پر چمڑے کے موزے کے نیچے مسح کرو، نیچے ہاتھ کر کر کے نیچے مسح کر لو، کیونکہ زمین پر تو وہ اس کا رکھتا ہے، وہ نیچے تلوار رکھتا ہے اس کا موزے کا، لیکن حکم کیا دیا جا رہا ہے؟
حکم دیا جا رہا ہے اوپر اوپر مسائل وہ تو لگتا بھی نہیں دلیل سے. فرمایا بس اسی سے سمجھ لو کہ عقل کو کوئی دخل نہیں شریعت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.